میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ دوران غسل باتھ روم میں گرنے کے سبب مجھے ہاتھوں میں سخت تکلیف محسوس ہو رہی تھی، پھر میرے ہاتھوں میں سوجن آ گئی، اسی تکلیف میں مجھے نیند آ گئی، سویا تو خواب میں نانا حسنین دکھی دلوں کے چین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ زیبا نظر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، تمہارے درود نے مجھے تمہاری جانب متوجہ کیا، صبح اٹھا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے سوجن اور درد کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔
یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے آج کے بیان کا موضوع ہے نیکیاں چھپائیے۔ اس بیان میں نیکیاں چھپانے کے متعلق قرآنی آیتیں، کچھ احادیث مبارکہ، اور نیکیوں کو چھپانے کے حوالے سے ہمارے بزرگان دین کی کچھ سوچ، ان کے اقوال اور ان کے واقعات وغیرہ بیان کرنے کی سعادت پاؤں گا۔ تمام دوست توجہ کے ساتھ بیان کو سماعت فرمائیں انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو ہمارا ذہن بنے گا کہ ہم نیکیوں کو حتی الامکان چھپائیں۔ آج کل جو دور ہے وہ نیکیاں ظاہر کرنے میں ہر کوئی جرت کرتا ہے، اور نیکی ظاہر کرنا آسان بھی ہو گیا ہے۔ پہلے نیکی ظاہر ہوتی بھی تھی تو کتنوں کے سامنے، اب جو زمانہ ہے وہ لاکھوں کروڑوں کے سامنے نیکی ظاہر ہو جاتی ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور چیز کے پانے کے لیے نیک کام کیے جائیں تو وہ ریاکاری بن جاتے ہیں، دکھاوا بن جاتا ہے، اچھا کام برا کام بن جاتا ہے، اور پھر جتنے زیادہ لوگوں کے لیے دکھاوے کی نیت ہوگی اس کی خرابی اتنی بڑھتی جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ذہن بنائیں کہ ہمارا عمل اللہ کی رضا کے لیے، ہم اللہ پاک کے لیے کام کریں، اور جب کر لیا تو اس کو چھپانے کی بھی کوشش کریں۔ پہلے تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم نیک کام نہ کریں، جب نیک کام کر لیا تو پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ چھپ نہ سکے، کسی بھی طرح وہ ظاہر کر کے اس کو ضائع کروانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رات کے وقت مدینہ طیبہ کے کسی محلے میں رہنے والی ایک نابینا بوڑھی عورت کے گھریلو کام کاج کر دیا کرتے تھے۔ آپ اس کے لیے پانی بھر کر لاتے اور اس کے تمام کام سر انجام دیتے۔ حسب معمول ایک مرتبہ بڑھیا کے گھر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سارے کام ان سے پہلے ہی کوئی کر گیا تھا۔ بہرحال دوسرے دن تھوڑا جلدی آئے تو بھی وہی صورتحال تھی کہ سب کام پہلے سے ہو چکے تھے۔ جب دو تین دن ایسا ہی ہوا تو آپ کو بہت تشویش ہوئی کہ ایسا کون ہے جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتا ہے۔ ایک دن آپ دن ہی میں آ کر کہیں چھپ گئے۔ جب رات ہوئی تو دیکھا کہ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور اس نابینا بڑھیا کے گھر کے سارے کام کر دیے. آپ بڑے حیران ہوئے کہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود ایسی انکساری. ارشاد فرمایا ابو بکر ہی تو ہیں جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باوجود خلیفہ وقت ہونے کے اس نابینا بڑھیا کے گھر کے کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دے رہے ہیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس بات کو بالکل پسند نہ فرماتے کہ کوئی دوسرا ان کے عمل سے باخبر ہو, ان کی تعریف کرے. جبھی تو رات کے اندھیرے میں پوشیدہ طور پر اس نابینا بڑھیا کے گھر کا کام کاج کر دیا کرتے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اپنے نیک عمل کو چھپانے کے جذبے پر کروڑوں سلام ہوں. اس واقعے میں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عاجزی اور انکساری بھی اپنی مثال آپ ہے. اس واقعے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی امت مصطفیٰ سے خیر خواہی کی بھی کتنی پیاری جھلک ہے. غریبوں سے محبت اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کا کیسا سچا جذبہ نظر آتا ہے. اے کاش ہمیں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ان عظیم خصوصیات سے کوئی حصہ مل جائے. کیا شان ہے ان کی کہ امت مصطفیٰ سے محبت اور نابینا بڑھیا جو یقیناً محتاج ہوگی, اسے کام کاج کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت ہوگی, تو وقت کا خلیفہ اس کے گھر میں آ کر کام کر دیتا ہے, اس کا گھڑا بھر دیتا ہے, اس کے لیے کھانے وغیرہ کا انتظام کر دیتا ہے. یہ ہے امت مصطفیٰ سے محبت, غریبوں سے محبت, خیر خواہی امت کہ کسی کو یہ حضرات تکلیف میں نہ دیکھ سکتے تھے اور ایک دوسرے کے لیے کوشش کرتے کہ میں نیکی پر سبقت لے جاؤں, میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں. اللہ ہمیں بھی نیکی میں آگے بڑھنے کا جذبہ بھی دے اور اخلاص بھی دے کہ ہم اللہ کے لیے یہ کریں, ہم لوگوں کے لیے یہ نہ کریں, چھپائیں. اور یہ خواہش ہمارے دل میں نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ میرے عمل پر مطلع ہو کر میری تعریف کریں. یہ بھی دو چیزیں ہیں, ایک تو ہے کہ نیکی کو چھپانا, یہ بھی بڑا مشکل ہے. اگر کسی نے نیکی چھپا بھی لی تو دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ ظاہر ہو جائے, میں نہ کروں کہیں سے ہو جائے, خود ہی ہو جائے. اور یہ خواہش جو ہے یہ بھی تو مذموم ہے, یہ بھی تو بری خواہش ہے. اور اس خواہش کا دل میں ہونا اسے ریاکاری نہیں کہا جاتا, لیکن اس خواہش کو بھی اللہ کرے کہ ہم مار دیں, خواہش ہی نہ پیدا ہو, ہمارا جو عمل ہے وہ ہم کرے بھی اللہ کی رضا کے لیے اور دل میں بھی یہ ہو کہ ظاہر بھی نہ ہو. اے کاش ہمیں ان بزرگوں کا صدقہ مل جائے جن کی خواہش گویا یہ ہوتی تھی کہ ظاہر نہ ہو, اور ہماری خواہش اگر چھپا بھی لیں تو کیا ہوتی ہے, یار ظاہر ہو جائے, کسی طرح لوگوں کو پتا چل جائے. میں نہیں کرتا لیکن کوئی بتا دے, کسی کے ذریعے پتا چل جائے. اور اس طرح سے ہم بڑی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے. یہ مصیبت ہے, یہ ایک آفت ہے, ریاکاری اور شہرت کی خواہش جو کہ ایک مذموم عمل ہے. اللہ ہمیں ہمارے نفس کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آج کے بیان کا جو موضوع ہے یہ بڑا باریک ہے اور گہری باتیں ہیں, اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب اپنے اوپر غور کرتے رہے, بولنے والا بھی سننے والے بھی, کہ ہم ان میں سے کون کون سی برائیوں میں پڑے ہیں, اور کہیں ایسا تو نہیں کہ بڑی مشقت کے بعد, بڑی تکلیف کے بعد, بڑی محنت کے بعد کوئی عمل ہو بھی جاتا ہے تو بھی اس کی جزا نہ مل پائے, تو بھی اس کا صلہ نہ مل پائے. یہ تو کتنا بڑا نقصان ہے. ایک تو وہ ہے جس نے کچھ کیا ہی نہیں, وہ بھی خسارے میں. ایک وہ جس نے کوشش کی, آیا, محنت کی, اور پھر آنے کے بعد ملا بھی کچھ نہیں, زیادہ نقصان میں کون ہوا؟ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ملا, اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے اس نے کوئی نیکی کی, اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی, تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے. تو شیطان ہمارے پیچھے, ہمارا یہ کڑا دشمن, گہرا دشمن لگا ہوا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح بھی یہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے عمل نہ کرے. اگر عمل کر بھی لیا تو اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصود ہو, کوئی اور ذہن میں بات ہو. اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کر لیا تو آپ چھپا نہ پائے, لوگوں کو دکھانے کی نیت ہو یا لوگوں کو دکھانے کی خواہش ہو اور لوگوں کو بتاتا پھرے اپنی نیکیاں. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے, وہی بچا سکتا ہے, وہی بچانے والا ہے. اور ہمارے بزرگان دین کی سوچ کیسی ہوتی تھی. حضرت علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے فضل و کرم سے خوب نواز مگر لوگوں میں غیر معروف رکھ کہ لوگ مجھے نہ پہچانیں. ایک رات وہ نماز میں رو رہے تھے تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے سر پر ایک نورانی فانوس روشن ہے. ذرا امیجن کیجئے کیا کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سر پر آسمان سے ایک قدرتی فانوس روشن ہو تو کیا اس کی شان ہوگی. اور اس کی روشنی ایسی تھی کہ آنکھیں حیران ہو رہی تھی، آنکھیں چندیا رہی تھی. صبح ان کی بارگاہ میں رات والی کرامت کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ ہم نے رات کو ایسے ایسے دیکھا ہے، آپ کے سر پہ ایسا فانوس نورانی روشن تھا. جب لوگوں نے آپ کو یہ بتایا تو آپ بے چین ہو گئے کہ لوگوں پر ان کی عبادت ظاہر کیسے ہو گئی. بے ساختہ اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھا دیے اور عرض کیے، میرے رازدار پروردگار، میرا راز تو فاش ہو چکا، اب میں اس شہرت کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا. یہ کہتے ہوئے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا. لوگوں نے ہلا جلا کر دیکھا تو آپ کی روح پرواز ہو چکی تھی. اللہ اکبر. یہ تھی ان حضرات کی رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توجہ اور لو لگی رہنا کہ یہ شمع جو ہے یہ کہیں اور نہ لگ جائے، یہ شمع اپنے کریم پروردگار کی طرف لگی رہے، یہ شمع اپنے پالنے والے کی طرف لگی رہے، مخلوق کے بجائے خالق کی طرف لگی رہے. یہ ان کی سوچ تھی. مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ وہ لکھتے ہیں نا،
مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا، بندے پہ تیرے نفس لعی ہو گیا محیط، بندے پہ تیرے نفس لعی ہو گیا محیط، اللہ کر علاج میری حرص و آز کا، اللہ کر علاج میری حرص و آز کا.
حرص معنی لالچ، اور آز معنی اسی طرح کا معنی ہے لالچ وغیرہ، کہ ہر قسم کی خرابی اس نفس اور اس بندے میں آ گئی ہے. اے مالک، اب تو طبیبوں نے بھی جواب دے دیا ہے، تو ہی علاج کر دے، تو ہی کرم کر دے، اور ہماری لو تیری طرف لگی رہے، ہماری توجہ اللہ کی طرف لگی ہو، بھلے ہزاروں میں ہوں یا اکیلے ہوں. اے کاش ہم محبت اپنے رب سے کرتے ہوں، عمل بھی اس کے لیے کرتے ہوں. یہ وہ سٹیپ ہے، یہ وہ منزل ہے کہ جس کے لیے اللہ والے دعائیں کرتے ہیں، جس کے لیے اللہ والے کوششیں کرتے ہیں. اللہ پاک اپنے رحمت سے ہمیں حرص و لالچ کا خاتمہ دے دے، ہم شہرت کی طلب میں نہ رہیں، ہم دکھاوے سے بچ کر اخلاص والے ہو جائیں. حضرت ابو الحسن اسلم توسی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی نیکیاں چھپانے کا بے حد خیال رکھتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار فرمانے لگے، اگر میرا بس چلے تو میں اعمال لکھنے والے دونوں فرشتوں سے بھی چھپ کر عبادت کروں. آئے آئے آئے. اگر میرا بس چلے تو میں اعمال لکھنے والے دونوں فرشتوں سے بھی چھپ کر عبادت کروں. ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال سے زیادہ عرصہ حضرت ابو الحسن کی صحبت میں رہا، مگر جمعۃ المبارک اور دیگر فرائض و واجبات کے علاوہ کبھی آپ کو 2 رکعت نفل بھی پڑھتے نہ دیکھ سکا. آپ پانی کا برتن لے کر اپنے کمرہ خاص میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر لیتے تھے. میں کبھی بھی نہ جان سکا کہ آپ کیسے عبادت کرتے ہیں. اپنے کمرے میں کیا آپ کی عبادتوں کا انداز ہے؟ یہاں تک کہ ایک دن آپ کا بچہ زور زور سے رونے لگا. ان کی والدہ انہیں چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی. میں نے پوچھا یہ بچہ آخر اس قدر کیوں رو رہا ہے؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ اس کے ابو حضرت ابو الحسن طوسی رحمت اللہ علیہ کمرے میں داخل ہو کر تلاوت قرآن کرتے ہیں اور روتے ہیں، تو ان کے رونے کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے. یہ بچہ اسی وجہ سے رو رہا ہے. حضرت ابو الحسن رحمت اللہ تعالی علیہ ریاکاری کی تباہ کاریوں سے بچنے کی خاطر نیکیاں چھپانے کی بہت کوشش فرماتے تھے. یوں کہ اپنے اس کمرہ خاص سے عبادت کرنے کے بعد باہر نکلنے سے پہلے اپنا منہ دھو کر آنکھوں میں سرما لگا لیتے، تاکہ چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر کسی کو اندازہ نہ ہونے پائے کہ یہ اندر عبادت کرتے ہوئے رو رہے تھے، چھپا لیتے تھے. ہمیں تو رونا نہ بھی آئے تو تھوڑی آنکھیں یوں تھوڑا گھما لیتے ہیں کہ کسی کو نظر آئے کہ آنکھیں لال ہیں بھائی صاحب کی دعا کے بعد، مطلب رو کے دعا کی ہے. سب نہیں کرتے، جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ کوئی کر رہا ہے اس لیے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں رو رو کے دعائیں کرتا ہوں، تو یہ جذبہ کیوں ہے؟ پر رونا نہیں آیا تو نہیں آیا. رونا اللہ کے لیے تھا کہ لوگوں کے لیے؟ اللہ کے لیے تھا، تو پھر کیوں ایسا کام کرنا کہ لوگ دیکھیں اور جانیں کہ یہ صاحب جو ہے یہ رو کے دعا کرتا ہے، یہ بڑا تھکا ہوا ہے، کیوں بھائی تہجد سے اٹھ جاتا ہے؟ یہ ظاہر کرنا لوگوں پہ اپنی تھکاوٹ اور اپنے عمل اور اپنے روزے، کہ اللہ والوں کا انداز تو نہیں. اللہ ہمیں بھی محفوظ فرمائے. معلوم ہوا کہ تلاوت کرتے ہوئے رونا یہ بھی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے تلاوت کرتے ہوئے رونا. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرتے اور سنتے وقت خوب رویا کرتے تھے اور خوب آنسو بہایا کرتے تھے. جب تلاوت کے دوران اللہ پاک کی شان و عظمت، بزرگی و کبریائی کا تصور جمع رہے گا تو رونا نصیب ہوگا. جب یہ تصور قائم ہوگا کہ میں اپنے رب کریم کے فرامین پڑھ رہا ہوں تو رونا نصیب ہوگا. جب یہ تصور بنے گا کہ میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے تو پھر رونا آئے گا. جب قرآن سمجھ کر ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو بھی رونا نصیب ہوگا. جب اللہ پاک کی شدید پکڑ، قیامت اور جہنم کے حالات پر غور کریں گے تو بھی رونا نصیب ہوگا. کسی نے کہا نا، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. خیر، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. ذکر تو سب کرتے ہیں محبوب کا، لیکن دل سے چاہنا اور ہے، اس کے لیے آنسو بہانا اور ہے. اس کے لیے جب آنسو بہتے ہیں تو پھر آنسو تو کام کر دیتے ہیں، جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. آنسو جو بہتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، تو بڑی سعادت کی بات. لیکن آنسو نہ بہیں تو بندہ اس کو بھی اپنی شامت نفس تصور کرے، اپنے دل کی سختی تصور کرے کہ میں کتنا گناہگار ہوں، میں برا ہوں، لیکن کوئی نہیں روتا ہے، کسی کو رونا نہیں آتا. یہ ہمیں چیک کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر ہم روئے تو کسی کو دکھانے کی حاجت نہیں ہے کہ کوئی کیا دے دے گا، کسی نے کیا میڈل دے دینا ہے، کون سی سرٹیفکیٹ دینی ہے، یہ بڑا اللہ والا ہے دعا رو رو کے کرتا ہے. نہیں، اللہ کے لیے عمل ہوا تو بھی اللہ کے لیے، نہیں ہو پایا تو شرمندگی کیسی. اگر وہ فرض و واجب نہیں تھا، نفل کام تھا، اچھا کام تھا، نہیں کر سکے تو کیا ہو. ہاں، فرض و واجب چھوٹ جائے یہ ایک الگ میٹر ہے، فرض و واجب کا چھوٹ جانا اور فرض و واجب کی بات اور چیز ہے. لیکن دعا میں رونا اچھا کام ضرور ہے، لیکن کوئی لازمی تھوڑی ہے کہ اگر رونا نہ آیا تو لوگ کیا کہیں گے. یہ سوچ، یہ شیطانی سوچ. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. حضرت صالح مری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، تو آپ نے پوچھا اے صالح، یہ تو تلاوت قرآن ہے، رونا کہاں ہے؟ اللہ اکبر، یعنی رونے کے ساتھ تلاوت پیارے آقا کو پسند تھی. اور اس طرح کے فرامین بھی ملتے ہیں کہ قرآن کو سوز کے ساتھ، گداس کے ساتھ پڑھو، رونے والی کیفیت بنا کر یا رو کر پڑھو، اس سے اور زیادہ قرآن کی برکتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے خوف خدا میں آنسو بہانے کے فضائل سنے، یہ اللہ والوں کا طریقہ بھی ہے. اور جہاں وہ خوف خدا سے رویا کرتے تھے وہیں ان کے شب و روز بھی عبادت الہی میں بسر ہوتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سورہ فرقان کی آیت نمبر 64, 65, 66 میں فرماتا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، انها ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہ اللہ والے وہ ہیں کہ جن کی راتیں بھی عبادت میں گزر رہی ہیں اور وہ رو بھی رہے ہیں، جہنم سے پناہ بھی مانگ رہے ہیں۔ یہ دونوں باتیں جہاں جمع ہو جائیں یہ بڑی سعادت اور بڑے رتبے کی بات ہے کہ جس کو عبادت کی توفیق بھی مل رہی ہے اور پھر بھی خوف خدا سے روتا ہے۔ رونا تو اسے چاہیے، ہم جیسوں کو چاہیے کہ نہ عبادت ہے نہ ریاضت ہے نہ کوئی عمل ہے، ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے، ہم بے خوف پھریں اور جو عمل کریں، جو عبادت کریں، جو روئیں، جو گڑ گڑائیں، وہ خوف خدا بھی انہیں زیادہ ملے، وہ زیادہ ڈرتے ہوں۔ یہ کیسی اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 64, 65 اور 66 کے تحت تفسیر صراط الجنان میں یہ لکھا ہے کہ ایمان والوں کی یہ زندگی تنہائی کی زندگی ہے، اور ان کی خلوت کا یہ حال ہے کہ ان کی رات اللہ کے لیے اپنے چہروں کے بل سجدہ کرتے اور اپنے قدموں پر قیام کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ اللہ پاک کے نیک بندے اللہ کی یاد میں، اس کی محبت میں ندامت و شرمندگی سے آنسو بہاتے، خوف خدا اور عشق الہی میں روتے ہوئے راتیں گزارتے تھے، ساری ساری رات عبادت میں گزارتے، مگر اپنی عبادت کو کچھ نہ سمجھتے بلکہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے اور نیکیاں چھپاتے۔ ایسے ہی اللہ پاک کے بندوں کے بارے میں کسی نے شعر کی صورت میں، کیسی پیاری منظر کشی کی ہے، پنجابی شعر ہے، کہتے ہیں راتیں زاری کر کر روندے، نیند اکھیدی دھوندے، راتیں زاری کر کر روندے، نیند اکھیدی دھوندے، فجریں او گنہگارا کہندے، سب تھی نیویں ہوندے۔ یعنی ساری رات گریہ و زاری کرتے اور نیند کو قربان کرتے ہوئے گزارتے یہ اللہ والے، اور صبح کہتے کہ سب سے گناہگار تو میں ہی ہوں، فجری او گناہگار کہندے، سب تھی نیویں ہوندے، سب سے نیچے ہوتے، اپنے آپ کو سب سے نیچے سمجھتے کہ میں تو سب سے برا ہوں، یہ ان کا حال ہے۔ اور ہم تو کبھی سال میں ایک آدھ تہجد پڑھ لیں تو ہم سے بڑا تو کوئی متقی نہیں ہوتا، پورا دن یوں ہو کے گھومتے ہیں کہ بھائی صاحب آج تو تہجد پڑھی ہے، میں آج تو میں نے پورے محلے کے لیے دعا کی ہے، اور اس کو بھی بتا دیتے ہیں، اس کو بھی بتاتے ہیں، اس کو بھی بتاتے ہیں، او بھائی چودھری صاحب کیا حال ہے، آج آپ کے لیے تہجد میں دعا کی ہے میں نے، خوش رہیں خوش رہیں، دنیا کو بتاتے پھرتے ہیں کہ میں نے آج تہجد پڑھی ہے، میں نے آج نفلی روزہ رکھا ہے، تو میں نے تو فلاں یتیم خانے میں اتنے پیسے دیے ہیں، فلاں مسجد میں پنکھے تو میں نے ہی لگائے، اے سی کی ضرورت تھی میں نے لگوایا، وہ مدرسہ تو چلاتا ہی میں ہوں۔ یہ ساری چیزیں بلا ضرورت بتانے کی جو خو ہے، جو عادت ہے، یہ کتنی بری ہے، اور یہ ہمیں کہاں لے کر جاتی ہے؟ جذبہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تاکہ لوگ عزت کریں، تاکہ لوگ احترام کریں، تاکہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں۔ یہ طلب، یہ خواہش اللہ والوں میں نہیں ہوا کرتی تھی، ساری ساری رات عبادت کرتے مگر صبح اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہگار بھی سمجھتے، سب سے نیچے سمجھتے، اور اپنی نیکیوں کو ظاہر کرنے سے ڈرا کرتے تھے۔ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑا پیارا شعر تحریر فرماتے ہیں سامان بخشش میں، جو آپ کی ناتیہ کتاب ہے، آپ کہتے ہیں
نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار عمل ہے
نے نہ دیا عمل نیک کیا بھی تو چھپا نے نہ دیا چھپانے نہ دیا
کاش اللہ والوں کے صدقے ہم بھی نیک بن جائیں، ہمیں بھی نیکیاں چھپانے کا جذبہ مل جائے، بلا ضرورت ہم اپنے نفل روزے کسی کو نہ بتائیں، اپنی تلاوت کسی کو نہ بتائیں، اپنے صدقے اپنے خیرات کسی پہ ظاہر نہ کریں، اپنے وظائف اپنے اوراد کیا پڑھتے ہیں بلا ضرورت کسی کو نہ بتائیں، اپنا سید ہونا، اپنا حافظ ہونا، عالم ہونا بلا اجازت شرعی اور بغیر ضرورت کسی کو نہ بتائیں، لیکن آہ ہماری عادت بن چکی، حافظ صاحب ہیں تو نام کے ساتھ حافظ بتاتے، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حافظ عبد الصمد ہے، آپ کا نام کیا؟ میرا نام حاجی اقبال ہے، خود ہی حاجی لگا رہے بھائی، دوسرے بولے تو ٹھیک ہے، خود بتانا کہ میں حاجی ہوں یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بعض سید آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ ان کے ساتھ کئی کئی سال کام کرتے رہے، کئی کئی سال بیٹھک ہوتی رہی، ملاقات ہوتی رہی، نہیں پتا چلنے دیتے کہ وہ سید ہیں، لیکن جب پتا چلتا ہے تو ان کا احترام اور بڑھ جاتا ہے، یار یہ کیسے اللہ والے، اور بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلنے دیتے، کوئی صورت ہی نہیں بنتی، تو یہ بھی اللہ والے لوگ ہیں، لیکن کیسے، کتنے، تھوڑے۔ وہ کسی نے واقعہ لکھا نا، ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، انہوں نے بتایا میرا نام ہے حاجی رفیق، تو اس نے پوچھا حاجی رفیق نے آپ کا نام کیا ہے، انہوں نے کہا میرا نام ہے نمازی شفیق، نمازی شفیق کا یہ کیا نام ہوا نمازی شفیق، انہوں نے کہا حاجی رفیق کیا نام ہوا، آپ نے کتنے حج کیے ہیں، کہا میں نے ایک حج کیا ہے، کہا تو آپ نے ایک حج کیا ہے تو حاجی رفیق، میں روزانہ پانچ نمازیں پڑھتا ہوں، میں نمازی رفیق نہیں بول سکتا، یہ سمجھانے کے لیے واقعہ ہے، نمازی رفیق کوئی نہیں بولتا، حاجی بولنے میں مزہ آتا ہے، حاجی میں ذرا لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، نمازی رفیق کو کون پوچھے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نفس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، نفس جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ ہم نیکیوں کو ظاہر کریں اور برائیاں جو ہے ہم وہ چھپاتے ہیں، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ برائی چھپائے، برائی چھپانی بھی چاہیے، لیکن علماء اور بزرگان دین کی یہ سوچ ہوا کرتی تھی کہ وہ نیکیوں کو بھی ایسے چھپاتے تھے جیسے برائی کو چھپاتے، کوئی اپنی برائی ظاہر نہیں کرتا، کوئی گناہ ظاہر نہیں کرتا، اور اگر کرتا ہے تو گناہ ظاہر کرنا خود ایک گناہ ہے، گناہ کا اظہار بھی جائز نہیں ہے، لیکن اللہ والے نیکیوں کو ایسے چھپاتے تھے جیسے گناہوں کو چھپاتے ہیں لوگ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے جو کوئی نیک اعمال پوشیدہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے، یعنی اپنے نیک اعمال چھپائے۔ ایک اور مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ ذکر جس کو نگہبان فرشتے بھی نہ سن سکیں، اس ذکر پر جسے وہ سن سکیں 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یعنی جو دل کا ذکر ہے، ذکر بالقلب اس کو کہا گیا، وہ 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ کاش ہم اپنے نفل روزے، نفل نماز، نفل حج، عمرہ، صدقہ و خیرات، دینی خدمات بلا وجہ لوگوں میں اس کے چرچے نہ کرتے پھریں، تہجد، اشراق چاشت، اوابین وغیرہ لوگوں سے چھپائیں، اور ہو سکے تو چھپ کے پڑھنے کی عادت بنائیں۔ امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فیضان نماز کے صفحہ نمبر 79 پر لکھتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے، اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ مزید 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیاں چھپانے کے متعلق سنیے اور سمجھیے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا ایسی جگہ نفل پڑھنا جہاں لوگ اسے نہ دیکھتے ہوں، لوگوں کے سامنے ادا کی جانے والی 25 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، پوشیدہ یعنی چھپا کر دیا جانے والا صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، پوشیدہ یعنی چھپ کر کیا جانے والا عمل اعلانیہ عمل سے 70 گنا زیادہ افضل ہے۔ ایک اور مقام پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوشیدہ یعنی چھپ کر کیا جانے والا عمل اعلانیہ عمل سے افضل ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائیں، کیونکہ نفس و شیطان انسان کے کھلے دشمن ہیں، اور یہ پہلے تو نیکی کرنے سے روکتے ہیں، اور اگر انسان ہمت کر کے نیکی کر لے تو نفس و شیطان انسان کے دل میں نیکیوں کے اظہار کی خواہش پیدا کرتے ہیں، تاکہ بندہ اپنے نیک اعمال بتا کر، اپنی نمازیں، تلاوت، ذکر، صدقہ وغیرہ بتا کر نیک نامی کی تعریف سنے اور تکبر کے گڑھے میں جا پڑے، تاکہ بندہ حب جاہ یعنی اپنی عزت کو پسند کرنے کے مرض میں مبتلا ہو، تاکہ بندہ ریاکاری کی تباہ کاری کے ذریعے برباد ہو، یہ نفس اور شیطان چاہتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، ہمیں چاہیے کہ ہم حتی الامکان اپنی نیکیوں کو چھپائیں، بلا ضرورت کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ نیکیوں کا اظہار کرنے سے انسان کی نیکیوں میں کمی ہو سکتی ہے، نیکیوں کا اظہار کرنے سے انسان کی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں، اور نیکیوں کا اظہار کرنے سے انسان گناہگار بھی ہو سکتا ہے۔ معلم انسانیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک عمل کر کے اسے ریاکاری سے بچانا عمل کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ کتنا پیارا فرمان ہے، بے شک عمل کر کے اسے ریاکاری سے بچانا عمل کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ اور آدمی کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے لیے ایسا نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے جو تنہائی میں کیا گیا ہوتا ہے، اور اس کے لیے 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر شیطان بندے کو اکساتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس عمل کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، تو اب اس کے لیے یہ عمل پوشیدہ کے بجائے اعلانیہ لکھ دیا جاتا ہے، اور اب اس کا ثواب جو 70 گنا بڑھا دیا گیا تھا وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ پوشیدہ کیا تھا چھپا کے، تو ایک عمل کے بدلے 70 لکھ دیے گئے، 70 بڑھا دیا گیا، لیکن وہ شیطان کی چال میں آ کر، جال میں آ کر لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اب وہ 70 جو اضافہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ مٹا دیا جاتا ہے، شیطان پھر انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوسری مرتبہ لوگوں کے سامنے اس عمل کا ذکر کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ بھی اس کا تذکرہ کریں اور اس عمل پر اس کی تعریف کی جائے، تو اسے اعلانیہ سے مٹا کر اب ریاکاری میں بدل دیا جاتا ہے۔ پس بندہ اللہ سے ڈرے، اپنے دین کی حفاظت کرے، اور بے شک ریاکاری شرک اصغر ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر علیہ سنت دعا کرتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں، آئیے ہم بھی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ کے ولی کے قلم سے نکلے ہوئے یہ الفاظ میرا حسن ظن ہے کہ مقبول ہیں، لکھتے ہیں،
بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا پیکر، قریب آئے نہ میرے کبھی ریا، یا رب قریب آئے نہ میرے کبھی ریا،
حضرت علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب ریا و اخلاص میں سے ہر ایک میں شیطانی چالیں اور دھوکے بازیاں ہیں تو تجھے بیدار رہنا لازم ہے، بس اگر تجھے پتہ نہ چلے کہ تو مخلص ہے یا ریاکار تو پھر تجھے اپنے نیک اعمال چھپانا ہی بہتر ہے، اس میں تیرے لیے کسی قسم کا نقصان نہیں۔ کیونکہ بعض لوگ اس لیے اپنی نیکی ظاہر کرتے ہیں، اور ایسوں کے لیے ظاہر کرنا ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے کہ جن کی لوگ پیروی کرتے ہوں۔ جیسے اگر مثال کے طور پہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب اپنی کوئی نیکی بتاتے ہیں یا کوئی عمل بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں وقت میں ایسا کیا یا میں یوں کرتا ہوں، تو ڈیفینیٹلی پتا ہے کہ لاکھوں پیروی کرتے ہیں، یہ بات سب کے سامنے ظاہر ہے، کوئی ثابت کرنے کی چیز نہیں، آپ کو پتا ہے دنیا آپ کی پیروی کرتی ہے اس زمانے میں الحمدللہ۔ تو اب اگر امیر اہل سنت یا اس طرح کی بڑی شخصیات، اس طرح کا کوئی بھی آدمی یا باپ ہے اپنے بچوں کے سامنے ایسے عمل کو اسی نیت سے ظاہر کرتا ہے کہ یہ پیروی کریں گے، تقلید کریں گے، اب یہ ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے، جبکہ نیت بھی یہ ہو، نیت اللہ نہ کرے بری ہے اور وہ تقلید کرنے والے کرتے رہے تب بھی ریاکار تو اپنی جگہ پہ ٹھہرا, نیت بھی یہ ہونی چاہیے کہ میں لوگوں کی ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں. لیکن علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ فرمان جھنجھوڑنے والا ہے کہ اگر تجھے یہ پتا نہ چلے کہ تو مخلص ہے یا ریاکار, تو ڈاؤٹ فل ہو, تو بہتر ہے نہ بتا کہ اس میں تیرا کوئی نقصان نہیں ہے, فائدہ نہیں ہو رہا تھا. کہیں ایسا نہ ہو بتاتے بتاتے تو سلپ ہو جائے, مخلص سے ریاکار بن جائے. تو یہ بڑی باریک بات ہے. اللہ پاک ہمیں تنہائی میں عبادت کرنے والا بنائے, اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کریں, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ یہ ساری باتیں سکھائی جاتی ہیں. ہم ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس موضوع پر جتنے بیانات فرمائے ہیں شاید ہی کسی نے کیے ہوں. گلزار حبیب سے اس طرح کے بیانات چل رہے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو اب زمانے میں سننے کو نہیں ملتی. آپ خود غور کیجئے, نیکیاں چھپانے کے بارے میں, اخلاص کے بارے میں, ریاکاری بڑھتی جا رہی ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. پہلے سنتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال, اب ہے نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. تو اپنے لیے سوچنا ہے. ابھی سوشل میڈیا کی بات ہوتی ہے یا ترغیب کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں دوسرے آتے ہیں, اور ہم سوچتے ہیں دیکھو وہ بھی ریاکار ہے, فلاں بھی دکھاتا ہے, فلاں بھی لوگوں کو بتاتا ہے, پکا ریاکار ہے. نہیں, کسی کے لیے بدگمانی نہیں کرنی. ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا, ہمیں اپنا سوچنا ہے کہ میں تو ریاکار نہیں. توبہ کر لے, ریاکاری ہو گئی تو میں توبہ کر لوں. آج توبہ کر لے, ابھی توبہ کر لے. یا اللہ آج تک جتنی ریاکاری کی ہے میں توبہ کرتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں مالک, آئندہ تو مجھے بچا. اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ بندہ اس کے لیے عمل نہ کرے اور اس کی مخلوق کے لیے کرے. اس طرح کی روایتوں کے مضامین ملتے ہیں کہ قیامت کے دن ریاکار سے کہا جائے گا کہ جس کے لیے عمل کیا تھا جا اس سے جا کر اجر مانگ, اس سے جا کر اجر مانگ. اس سے بڑی آفت کیا ہوگی؟ کوئی اور عذاب دیا جائے یا نہ دیا جائے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ کیا یہ بلا کم ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ جا اس سے جا کر اجر مانگ جس کے لیے عمل کیا تھا, اور کوئی عذاب دیا جائے نہ دیا جائے. اور عذابات الگ ہیں, یہ کہہ کے چھوڑ نہیں دیا جائے گا. تو کتنی بڑی بلا ہے ریاکاری اور دکھاوا. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر فرماتا ہے الذین هم یراؤون. کافروں کی مذمت میں یہ بات کی گئی, لیکن مسلمانوں کے لیے بھی اس میں ترغیب ہے اور سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ریاکاری کرنے والے کی مذمت فرمائی ہے کہ جو دکھاوا کرتا ہے, جو اپنے عمل اچھا کام کرتا ہے تو لوگوں کے دکھانے کے لیے, لوگوں کے لیے کرتا ہے. مسلمان تو اپنا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالی کو پیش نظر رکھنا چاہیے ہر کام میں, اور یہ ذہن بنانا چاہیے اگر ریاکاری آئے بھی, ریاکاری دل میں اترے بھی, تو بنیادی طور پر اگر یہ ذہن بن جائے کہ میں جس کو دکھا رہا ہوں وہ کیا دے دے گا. اگر امام صاحب اچھی تلاوت کر رہے ہیں, نعت خواں اچھی نعت پڑھ رہا ہے, مبلغ اچھا بیان کر رہا ہے, آپ کوئی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, دینی مذہبی فلاحی کام, لوگوں کی بھلائی کا کام, دل میں آ جاتا ہے کہ یار لوگ میری واہ واہ کریں, لوگ میری تعریف کریں, اور لوگ جو ہیں وہ دیکھیں. ایک بنیادی پوائنٹ اگر اپنے دماغ میں بٹھا لے ہم کہ جس کو دکھا رہا ہوں وہ کیا دے دے گا, وہ تو خود مخلوق ہے, اللہ کا محتاج بندہ ہے, اس نے کیا دے دینا ہے؟ وہ بھلے منسٹر ہو, کوئی چیف ہو, کوئی کمشنر ہو, کچھ بھی ہو, لیکن اللہ کا تو محتاج بندہ ہے. اصل تو دینا اس نے ہے, اس مالک نے ہے کہ جس نے سب کو دیا ہے اور جو سب کو پال رہا ہے. میں اسی کے لیے نہ کروں, میں اسی کو نہ دکھاؤں. وہ چاہے گا تو دنیا بھر میں میری عزت بڑھا دے گا, اور نہیں چاہے گا تو میں لاکھ ڈھنڈورا پیٹوں, کسی کے دل میں رتی برابر عزت نہیں بڑھا سکتا ہوں. یہ ہے کہ نہیں؟ ڈیفینیٹلی کوئی کچھ نہیں دے سکتا. آپ اتنے سارے بیٹھے ہو, کیا دے دیں گے آپ لوگ؟ میں آپ کو کیا دے دوں گا؟ ہم سب اللہ کے محتاج اور عاجز بندے ہیں, ہمارے رب نے ہمیں دینا ہے, تو اس کے لیے عمل کیوں نہ کریں, اس کے لیے کیوں ذکر نہ کریں, اس کے سامنے کیوں نہ روئیں, اس کے لیے صدقہ کریں, اس کے لیے خیرات کریں, اس کے لیے گڑ گڑائیں, اس کے لیے ہمارا خشوع ہو, اس کے لیے ہمارا رونا بھی ہو, اس کے لیے ہمارا مسکرانا بھی ہو. امیر اہل سنت کی دعا ہے نا, میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو. ہر عمل اللہ کے ولی کی دعا تو دیکھو کتنی جامع ہے. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو. اے مالک, ہر عمل چاہے کتنا چھوٹا ہو, یہ میری انگلی ہلانا کیوں نہ ہو, یا کوئی بہت بڑا کام ہو, کتنا بھی بڑا کام, ہر عمل, سب چیزیں آ گئی, کتنی جامع دعا ہے. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے, تیرے واسطے, کسی اور کے لیے نہ ہو. کر اخلاص ایسا آتا یا الہ. اللہ کرے ہمیں اس دعا سے حصہ مل جائے. اللہ کے مخلص بندے کی دعا ہے اور انشاءاللہ ان کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہوگا. نیت کرے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں, مدنی انعامات پر عمل کریں. مدنی انعامات میں سے ایک مدنی انعام بھی ہے کہ آپ نے دکھاوے کے طور پر کوئی کام تو نہیں کیا, دکھاوے کے طور پر کوئی جملے تو نہیں بولے. بعض ایسے جملے ہوتے ہیں عاجزی کے جملے جو بندہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے. یہ مدنی انعامات میں ایک بڑا پیارا مدنی انعام ہے کہ آپ نے آج کو ایسا جملہ تو نہیں بولا دکھاوے کے لیے, نفاق سے بچے کہ نہیں. بعض اوقات بندہ یہ بھی دکھانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا عاجز بندہ ہوں, گناہگار بندہ ہوں. یہ بھی دکھا رہا ہوتا ہے کہ سامنے والا کہے کہ یار کیا انسان ہے, کیا انسان ہے, اتنا پکا نمازی ہے اور ابھی مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھایا ہے, چوک درس بھی دیا ہے اور ماشاءاللہ تہجد میں بھی اٹھتا ہوگا, نماز فجر تو باجماعت پڑھتا ہے, مدنی حلقہ لگاتا ہے اور ملو تو کہتا ہے میں بڑا گناہگار ہوں. یہ تو بڑی بات ہے. اور کہنے والے کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ گناہگار گناہگار کا راگ الاپ کے اس کے دل میں اپنی عزت بٹھاؤں. وہ ویسے تو دیکھ ہی رہا ہے میں اتنا مدنی کام کرتا ہوں, میں اتنا یوں ہوں فلاں ہوں دماکہ ہوں اور پھر بھی میں اپنے آپ کو گناہگار کہوں. تو دل میں یہ بات اگر ہو کہ میں گناہگار گناہگار نہیں ہوں, میں تو بہت بڑا پرہیزگار ہوں, میں تو اتنا بڑا نگران ہوں, میں تو اتنا بڑا مبلغ ہوں, میں ناطفہ ہوں, اور دل میں یہ ہو اور زبان پہ اللہ نہیں میں تو ارے اللہ کا عاجز بندہ ہوں, میں تو گناہگار ہوں, حقیر ہوں, فقیر ہوں. بعض اوقات تحریر میں, بعض اوقات زبان میں یہ جملے ہوتے ہیں. دل پہ غور کر لے کہنے والا لکھنے والا کہ کیا واقعی دل میں ہے یہ, نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی یہ نفاق ہے. یہی تو منافقت ہے کہ دل میں کچھ اور زبان میں کچھ, منافقت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. یہ بڑی گہری باتیں ہیں, یہ باریک باتیں ہیں اور ان کو سمجھنا آسان نہیں ہے, ان سے لڑنا بھی آسان نہیں. لیکن الحمدللہ امیر السنت نے بڑے بڑے مشکل کام آسان کر دیے. آپ کے دامن سے وابستہ ہو کر تو اللہ کی رحمت سے یہ صدقہ ملا ہے کہ ہم یہ باتیں کر رہے ہیں. ہمیں کیا پتا تھا یہ سب. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا, امیر السنت کا دامن مل گیا, یہ باتیں سننے کو سیکھنے کو مل رہی. لیکن ان کو بار بار سننا, ریپیٹ کرنا, سمجھنا, اس کے لیے مدنی قافلوں کا سفر, مدنی نامات پر عمل اور مدنی مذاکروں میں شرکت کرے. مدنی مذاکرہ وہ سیشن ہے کہ جس میں اس طرح کی ٹریننگز ہوتی رہتی ہیں اور ہمارے دل کے چور امیر السنت پکڑتے ہیں. یہ وہ سرجن ہیں کہ قلب کی باطنی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اور الحمدللہ لاکھوں کو شفا عطا کر چکے ہیں الحمدللہ. تو ہم کیوں ان سے دور رہیں, ہم کیوں ان کے مدنی مذاکروں سے مستفیض نہ ہوں, ان کی باتوں سے دور جائیں. خدا کی قسم ان کی باتیں جو ہیں یہ اس کا کوئی مول ہی نہیں ہے, اس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے. ان کی باتیں, ان کی گفتگو, ان کی باتوں کی سادگی پر بندہ قربان جائے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو ہم اپنی اصلاح کے لیے مدنی مذاکروں کی پابندی کریں. الحمدللہ ہر ہفتے کو بعد نماز عشاء دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کے طور پر یہ مدنی مذاکرہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور دیگر کئی مقامات پر, کئی ملکوں میں, کئی شہروں میں اجتماعی طور پر یہ ہوتا ہے. آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس اجتماع میں, ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت فرمایا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نیکیاں چھپانے کی توفیق عطا فرمائے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بحر خاک مدینہ.